خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمد للہ عز و جل، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب سے ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کا بیان سن رہے ہیں، اور قسم ثانی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حقوق سنت کے اعتبار سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع ہمارے اسلاف کس طرح کیا کرتے تھے، اس حوالے سے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں اس حوالے سے کچھ باتیں بیان کی تھیں، مزید قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول بیان فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سفر کی جو رکعتیں ہیں وہ دو رکعتیں ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ من خالف السنت کفر، کہ جس نے اس سنت کی مخالفت کی تو کفر، اس نے کفر کیا۔ اس کی مختلف تعبیرات علماء نے بیان کی ہیں۔ نمبر ایک، اس کفر سے مراد کیا ہے؟ اگر تو اس نے سنت سے عناد رکھتے ہوئے اس کی مخالفت کی، یعنی اسے معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ سفر کے اندر جو رکعتیں قصر پڑھتے تھے، یعنی ظہر، عصر اور عشاء کی چار رکعتیں جو فرض ہیں وہ دو دو پڑھا کرتے تھے، اب وہ سنت سے عداوت رکھتے ہوئے، عناد رکھتے ہوئے نعوذ باللہ دو دو پڑھتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے، تو یہ کفر ہو جائے گا کہ اس نے سنت سے عداوت رکھی۔ تو اس بنیاد پر یہ کفر قرار پائے گا کہ جان بوجھ کے اس نے عداوت رکھتے ہوئے سنت کی مخالفت کی ہے۔ دوسرا، اس کی تعبیر یہ کی کہ اس سے مراد کفران نعمت ہے، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اس نے سفر کی صعوبت کی بنیاد پر، سفر کی جو مشکلات ہیں کہ بندہ جب سفر پہ جاتا ہے تو تھکاوٹ ہوتی ہے، مشکلات پیش آتی ہیں، تو چار رکعتوں کی جگہ دو رکعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کے طور پر عطا فرمائی، تو اب وہ دو رکعتوں کو قبول نہیں کرتا تو کفران نعمت کرتا ہے، تو اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا۔ تو اس کو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر فرمایا، یعنی کفران نعمت فرمایا۔ تو اگر تو کوئی عداوت کی بنیاد پر، عناد کی بنیاد پر اس کی مخالفت کرتا ہے تو یہ حقیقتاً کفر قرار پائے گا۔ فرماتے ہیں وقال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صلاۃ السفر رکعتان من خالف السنۃ کفر۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کار کو اختیار کرو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو لازم پکڑ کر رکھو۔ وہ شخص کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کار کو اختیار کرے، آپ کی سنت کو اختیار کرے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے زمین میں، اور تنہائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے آنسو بہنے لگیں، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کو عذاب نہیں دے گا۔ شرط یہ بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تو کر رہا ہے، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد تو کر رہا ہے، آنسو اس کے بہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا، لیکن کب؟ جب کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کار کو اختیار کرنے والا ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، تنہائی کے اندر رو رہا ہے، ذکر اللہ کر رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار سے دور ہے، بد مذہب ہے، تو ایسا رونا، ایسی عبادت کبھی بھی اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ عبادت وہی فائدہ دے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار کو اختیار کر کے ہو۔ ٹھیک ہے، مزید فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے جبکہ حضور علیہ السلام کے طریقے کار کو اختیار کیے ہوئے ہو، سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تو اب اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسا کہ کوئی درخت ہے جس کے پتے سوکھ جائیں اور تیز ہوا چلے، تو تیز ہوا چلنے کی وجہ سے جس طریقے سے اس درخت کے سوکھے ہوئے پتے گرتے ہیں، ویسے ہی اس کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ فضیلت اس بندے کو حاصل ہوتی ہے، مگر کب حاصل ہوتی ہے؟ جبکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کار کو اختیار کیا ہوا ہو۔ یہ تمام کی تمام فضیلتیں اسی صورت کے اندر اس کو حاصل ہوگی۔ مزید آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے طریقے کار کو اختیار کرنا، آپ کی سنت کو اختیار کرنا اور اس میں متوسط رہنا، یعنی درمیانہ طریقے کار اختیار کرنا، بندہ متوسط طریقے سے، معتدل طریقے سے حضور علیہ السلام کے طریقے کار پر عمل کر رہا ہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ بندہ کوئی دوسرا طریقے کار اختیار کر کے اس میں بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے، بہت زیادہ عبادت کر رہا ہے، بہت زیادہ جد و جہد کر رہا ہے، لیکن وہ طریقہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کار کے خلاف ہے، یا اس سے ہٹ کرے، خلاف نہیں، اس سے ہٹ کرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے اس کے اندر اگر توسط اختیار کرتا ہے، اعتدال اختیار کرتا ہے، تو بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ حضور علیہ السلام والا طریقہ کار اختیار کرے، اگرچہ کہ اس میں اعتدال ہو، اور دوسرا طریقہ کار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ محنت کر رہا ہے، وہ بہت زیادہ محنت نہ کرے، وہ طریقہ اختیار کرے جو حضور علیہ السلام کا ہے، اگرچہ اس میں اعتدال اختیار کرے، بہت زیادہ محنت نہ کرے۔ فرماتے ہیں یہ اس سے زیادہ اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، ارشاد فرمایا وقال ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ علیکم بالسبیل والسنۃ فانما علی الارض من عبد علی السبیل والسنۃ ذكر الله في نفسي ففاضت عيناه من خشية ربي فيعذبه الله أبدا وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسي فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك إذ أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها الا حط الله عنه خطاياه كما تحات عن الشجرة ورقها فان اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة وموافقة بدعة وانظروا ان يكون عملكم ان كان اجتهادا واقتصادا ان يكون على منهاج الانبياء وسنتهم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی طرف ان کے بعض گورنروں نے لکھ کر بھیجا کہ ہمارے علاقوں کے اندر چوریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم سیاست کے طور پر بغیر گواہوں کے, یعنی صرف شبے کی بنیاد پر بطور سیاست بازوں کو ایسی سزا دے دیں تاکہ لوگ جو ہے وہ چوری سے باز آ جائیں. اگر ہم گواہ ڈھونڈنے جائیں گے تو پھر اس صورت میں مشکلات پیش آئیں گی, لہذا ایسے ہی سزا دے دیں, یا پھر سنت پر عمل کرتے ہوئے, حکم سنت پر عمل کرتے ہوئے پہلے گواہ ڈھونڈیں, جب گواہی مل جائے تو پھر اس کے بعد چوروں کو سزا دیں. کیا کریں؟ تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ جو سنت ہے, جو حق ہے, اسی کے مطابق, گواہوں کے مطابق فیصلہ کرو, اس لیے کہ اگر ان کی اصلاح حق کے ذریعے, یعنی سنت کے ذریعے نہیں ہو سکتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اصلاح کسی اور کے ذریعے کبھی نہیں فرمائے گا. یعنی سنت کے ذریعے ہی ان کی اصلاح ہوگی, بغیر اس کے ان کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. بعض علاقوں کے اندر ایسا ہی ہوا کہ جب اس طرح کے چوری کے معاملات بڑھے تو بعض حکام نے بغیر گواہوں کے سزا دینا شروع کر دی, نتیجہ یہ نکلا کہ اور چوری کے معاملات بڑھ گئے, اور چوری کے معاملات بڑھنا شروع ہو گئے. لیکن جب سنت پر عمل کیا گیا کہ گواہوں کے ذریعے سزائیں دینا شروع ہوئیں اور وہ سزائیں دینا شروع کی گئیں کہ جو شریعت نے مقرر کی ہے, تو چوری کے معاملات کم ہونا شروع ہو گئے. فرماتے ہیں وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز الى عمر بحار بلده وكثرت لصوصه هل ياخذهم بالذنه او يحملهم على البينه وما جرت عليهم السنه فكتب اليه عمر خذهم بالبينه وما جرت عليه السنه فان لم يصلحهم الحق فلا اصلحهم الله. قران مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو اس بات کا حکم دیا کہ جب تمہارا کسی معاملے کے اندر جھگڑا ہو جائے تو فردوہ الی اللہ والرسول, اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. تو بات چل رہا ہے اس حوالے سے کہ سنت رسول کی اتباع کرنی ہے, سنت رسول کی اتباع کرنی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عطا رضی اللہ تعالی عنہ نے, حضرت عطا تابعی ہیں, انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پر جو قرآن پاک میں فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, جب تمہارا کسی معاملے کے اندر جھگڑا ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. تو یہاں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے سے مراد اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کی طرف لوٹا دو, یعنی اس معاملے کے اندر کتاب اللہ کی اتباع کرو اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کرو. فرمایا وَإِنْ أَطَاعَ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں, اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں, صلوۃ والسلام کی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی زندگی گزارنے کا مقصد, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف افعال کرنے کا مقصد, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مختلف باتیں بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے, اس کے پیچھے چلا جائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال الشافعی لیس فی سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا اتباعہا. امام شافعی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی اتباع کی جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب حجر اسود کے سامنے آئے تو حجر اسود کو دیکھا اور دیکھ کر یوں ارشاد فرمایا کہ تو ایک پتھر ہے, لا تنفع ولا تضر, نہ تو تو کوئی نفع دیتا ہے نہ کوئی ضرر دیتا ہے. اگر میں نے یہ نہ دیکھا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تجھ کو بوسہ دے رہے ہیں تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا. یعنی اب بظاہر حجرِ اسود کو چومنا اس کی کوئی وجہ نہیں، ویسے دیکھا جائے تو حجرِ اسود کو چومنے کی کیا وجہ ہے، وہ بظاہر تو ایک پتھر ہے نا، لیکن اس کو چوم رہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر فعل کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان اتباع کیا کرتے تھے. اگلی جو روایت ذکر کر رہے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ یہ ایک مرتبہ ایک جگہ پر اپنی اونٹنی کو گھما رہے تھے، یدیر ناقتہ فی مکان، اپنی اونٹنی کو گھما رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، تو ان کے الفاظ تھے کہ لا ادری، معلوم نہیں میں کیا کر رہا ہوں، الا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ ففعلتہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو میں کر رہا ہوں. تو اس کے تحت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان امور عادیہ میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا کرتے تھے. یعنی بعض لوگ کبھی کچھ چڑھا لیتے ہیں، کبھی کچھ کھے پہن لیتے ہیں، کبھی کچھ پہن لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو امور عادیہ ہیں، تسلیم پہنا جا سکتا ہے جو چاہیں، جبکہ وہ شریعت مطہرہ کی مخالفت میں نہ ہو. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ پہنا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام امامہ شریف پہنا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان امور عادیہ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کیا کرتے تھے، پیروی کیا کرتے تھے، پیچھے چلا کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو دیکھ کے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ تجھے چوم رہے ہیں، تو میں تجھے چوم رہا ہوں، اگر نہ دیکھا ہوتا چومتے ہوئے تو میں تجھے نہ چومتا، اس لیے کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو فائدہ دیتا ہے نہ نفع دیتا ہے. اگرچہ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے تحت ایک حدیث مبارکہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کی کہ آپ اس وقت وہاں پر موجود تھے اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ اے امیر المومنین، یہ پتھر فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ گواہی دے گا کہ کس نے اس کا استلام کیا، اور جس نے اس کا استلام کیا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اس کے ایمان کی گواہی دے گا، اس نے ابن آدم کے گناہوں کو چوسا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تفصیل کے ساتھ اس کو مفتی شریف القمدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے نزت القاری کے اندر بیان کیا، اگرچہ کہ اس کسرت کے اندر کلام ہے لیکن اس کا معنی بالکل ٹھیک ہے، معنی بالکل ٹھیک ہے، جو اسانید صحیحہ ہیں اس کے ساتھ اس کا معنی ثابت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو الحسن، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو الحسن، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اس قوم میں زندہ رہوں کہ جس کے اندر آپ موجود نہ ہوں. یعنی واقعی حجر اسود فائدہ دیتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ گواہی دے گا، تو اپنے طور پہ کوئی فائدہ نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر فائدہ رکھا ہے تو یہ فائدہ دے گا. بہرحال یہاں پر اصل مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر معاملے کے اندر پیروی کیا کرتے تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو چوما کرتے تھے. وقال عمر ونظر الى الحجر الاسود والله انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ثم قبله ورقي عبد الله بن عمر يدير ناقته في مكان فسئل عنه فقال لا ادري الا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ففعلته. صوفیہ کرام رحمہ اللہ السلام، یہ تمام لوگوں سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، فقہاء کرام سے، محدثین کرام سے، مفسرین کرام سے، صوفیہ کرام یہ سنتوں پر عمل کرنے والے سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں. ان میں سے بعض کے اقوال جو ہیں یہاں پر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں. چنانچہ سیدنا ابو عثمان الحیری رحمت اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں, ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کے اوپر سنت کو قول اور فعل کے اعتبار سے حاکم بناتا ہے, یعنی اپنے قول کے اوپر بھی اور اپنے فعل کے اوپر بھی, گفتگو کرے گا تو سنت کے مطابق کرے گا, کام کرے گا تو سنت کے مطابق کرے گا, تو اس کی گفتگو حکمت والی ہوگی, اس کی باتیں حکمت والی ہوں گی. یعنی اس کا قول بھی سنت کے مطابق ہو, اس کا فعل بھی سنت کے مطابق ہو, تو وہ حکمت والی باتیں کرے گا. اور جو اپنے نفس کے اوپر, اپنی ذات کے اوپر خواہش کو حاکم بنا لیتا ہے, خواہش کو حاکم بنا لیتا ہے, یعنی جو گفتگو کر رہا ہے اپنی خواہش کے مطابق کر رہا ہے, کام کر رہا ہے اپنی خواہش کے مطابق کر رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کر رہا, حضور علیہ السلام کی خواہش کے مطابق نہیں کر رہا, اپنی خواہش کے مطابق کر رہا ہے, تو فرمائے نطق بالبدع, اب وہ بدعت کے مطابق گفتگو کرے گا, حکمت کے مطابق گفتگو نہیں کرے گا. تو انہوں نے کیا فرمایا کہ حکمت کے مطابق گفتگو بندہ کب کرتا ہے, جبکہ حاکم کس کو بنائے, سنت کو بنائے. فرمایا وقال ابو عثمان الحیری من امر السنت على نفسه قولا وفعلا نطق بالحکمہ ومن امر الہوا على نفسه نطق بالبدع. سیدنا سہل بن عبداللہ التستری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے مذہب یعنی صوفیہ کا جو مشرب ہے, جو طریقہ کار ہے, اس کے اصول تین ہیں, اس کے اصول, اس کی بنیادیں تین ہیں. الاقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الاخلاق والافعال, کہ ظاہری اور باطنی تمام کاموں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا. پہلا اصول کیا ہے, ظاہر باطن تمام کاموں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا, حضور علیہ السلام کے پیچھے چلنا. دوسرا والاکل من الحلال, حلال کھانا, شبہ کے کھانے سے بھی بچنا, حرام سے تو بچنا ہی بچنا, شبہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا. تیسرا اخلاص و نیتی فی جمیع الاعمال, تمام کے تمام کاموں میں نیت کا خالص ہونا, خالص نیت کے ساتھ مخلص ہو کر تمام کام کرنا, یہ ہمارے جو صوفیہ کا مشرب ہے, جو طریقہ کار ہے, وہ یہ ہے. تو پہلا اصول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلا جائے. مشہور و معروف کتاب مصابیح السنہ کے نام سے, مصابیح السنہ, مشکات المصابیح آپ لوگ پڑھتے ہیں درس نظامی کے اندر, مشہور کتاب ہے مشکات المصابیح. یہ مشکات المصابیح جو لکھی ہے یہ مصابیح السنہ کے اوپر لکھی ہوئی ہے. مصابیح السنہ کے اندر دو فصلیں ہیں اور مشکات المصابیح کے اندر تین فصلیں ہوا کرتی ہیں. یہ مصابیح السنہ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے, اور امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ کتاب صوفیہ کرام کے کہنے پر لکھی ہے, کہ صوفیہ کرام رحمہم اللہ السلام جو ہے یہ امام بغوی کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں حدیث کی ایک کتاب مرتب کر کے دیں کہ جس کے مطابق ہم عمل کریں. تو پھر امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ کتاب ان کو مرتب کر کے دی تاکہ یہ اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کریں. عام طور پہ جو محدثین کرام ہوتے ہیں وہ جب حدیثوں کو لے کر آتے ہیں تو وہ پھر سندوں کے اوپر بحث کرتے ہیں. صوفیہ کرام ان کا انداز دیکھیں کہ وہ آئے کہ ہمیں لکھ کے دیں تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں, اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کریں. تو انہوں نے لکھ کر دی کہ یہ اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کریں. فرماتے وقال السهل التستري اصول مذهبنا ثلاثه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاخلاق والافعال والاكل من الحلال واخلاص النيه في جميع الاعمال وجاء في تفسير قوله تعالى والعمل الصالح يرفعه انه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. سوره فاطر کی ایت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اٹھتے ہیں, اوپر بلند کیے جاتے ہیں, یرفع بلند ہوتے ہیں. یہاں پر عمل صالح سے کیا مراد ہے اس کی مختلف تفسیریں ہیں. ایک تفسیر کے مطابق اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتا ہے اس کا عمل نیک عمل کہلاتا ہے اور وہ بلند کیا جاتا ہے, وہ بلند ہوتا ہے. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر محدث فقی امام ہیں, ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں حنبلیوں کے پیشوا ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بلا شبہ امام بنایا ہے. ان کو امام بنانے کی وجہ کیا ہے؟ مختلف وجوہات علماء نے بیان کی. آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے علم و عمل کا پیکر بنایا, حدیث کے امام تھے, فقہ کے امام تھے. ایک وجہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ پہلے زمانے کے اندر بڑے بڑے حمام ہوا کرتے تھے, لوگ جو ہے وہ بعض اوقات اس کے اندر برہانہ داخل ہو جایا کرتے تھے. حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو جب حمام میں داخل ہو تو تہبند کے بغیر داخل نہ ہو, یعنی وہ ازار لے کر ہی داخل ہو, تہبند باندھ کر ہی داخل ہو. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک گروہ کے ساتھ تھا, ایک جماعت کے ساتھ تھا, تو وہ مجدد ہو کر برہنہ ہو کر پانی کے اندر داخل ہو گئے. تو مجھے حدیث یاد آئی تو میں تہبند باندھ کر پانی کے اندر داخل ہوا, بغیر تہبند کے داخل نہ ہوا. تو رات جب میں سویا تو میں نے خواب کے اندر دیکھا ایک کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے احمد تجھے بشارت ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیری مغفرت فرما دی کہ تُو نے سنت کے اوپر عمل کیا, یعنی تُو نے حدیث کے اوپر عمل کیا, اور اللہ تبارک و تعالی نے تجھے ایسا امام بنایا کہ جس کی پیروی کی جائے گی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہنے والے نے کہا کہ میں جبریل ہوں. فرماتے وہ حکی عن احمد بن حنبل قال كنت يوما في جماعة تجردوا ودخلوا الماء فاستعملت الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ولم أتجرد فرأيت تلك الليلة قائلا لي يا أحمد أبشر فإن الله قد غفر لك باستعمالك السنة وجعلك إماما يقتدى بك قال من انت قال جبریل. اگلی فصل جو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی جو مخالفت کرتے ہیں, سنت کی مخالفت کرتے ہیں ان کے اوپر جو وعیدیں قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں اس کو بیان کیا ہے. مخالفت کرنے سے مراد یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو متغیر کر دینا, اس کو تبدیل کر دینا, جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اس کے مخالف کرنا, اسی کو بدعت کہا جاتا ہے. اسی کو بدعت کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کیا اس کے مخالف کرنا, ایسا نیا کام کرنا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو متغیر کرنے والا, اس کو تبدیل کرنے والا ہو, ایسے ہی کام کو بدعت, ایسی بدعت کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر وعیدیں آئی ہیں. جس پر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی کے الفاظ ملاحظہ فرمائے, آپ فرماتے ہیں وہ مخالفت امری ہی و تبدیل سنت ہی دلال و بدعت متواعت من اللہ تعالی علیہ بالخذلان والعذاب. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے کی مخالفت کرنا اور آپ کی سنت کو تبدیل کرنا یہ گمراہی اور وہ بدعت ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رسوائی اور عذاب کی وعید آئی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی کو بدعت کہا جاتا ہے کہ جس بدعت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وعیدیں بیان کی ہیں. ورنہ اگر کوئی کام ایسا ہے کہ جو بعد میں ایجاد ہوا لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا رافع نہیں ہے, اٹھانے والا نہیں ہے, اس کا مبدل نہیں ہے, تبدیل کرنے والا نہیں, اس کا مغیر نہیں, اس کو تبدیل کرنے والا نہیں, اس کو متغیر کرنے والا نہیں ہے, تو پھر اس کو بدعت ضلالہ نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے, احادیث طیبہ اس باب کے اندر کثیر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، مسلم شریف کے حدیث مبارکہ، من سن سنتا حسنۃ فی الاسلام فلہ اجرھا واجر من عمل بها، جس نے کوئی کام نیا ایجاد کیا تو اس کے لیے تو اس کا اجر ہے، اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس شخص کے لیے بھی اس کا اجر ہوگا کہ جس نے اس کو ایجاد کیا ہے، اور جو لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں ان کے اجروں میں سے کسی طرح کی کمی واقع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کی اور احادیث طیبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجود ہیں کہ جس میں حضور علیہ السلام نے نئے کام کی اجازت رحمت فرمائی۔ حدیث پاک جو آگے قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ من ادخل فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، اور بخاری شریف کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں کہ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی بات ایجاد کی کہ جو اس دین سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ کیا ہے؟ رد ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ما لیس منہ، جو اس دین میں سے نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ رد ہے۔ اسی کے تحت علماء نے ارشاد فرمایا، حافظ ابن رجب حملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بالخصوص تفصیل کے ساتھ جامع العلوم والحکم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ما لیس منہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی اصل اس دین کے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ بدعت میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث کی راویہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو اس حدیث پاک کو روایت کر رہی ہیں۔ خود آپ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی چاش کی نماز ادا نہیں کی، میں نے کبھی بھی حضور علیہ السلام کو چاش کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی بھی چاش کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بخاری شریف کے حدیث سے مبارکہ ہے، لیکن میں چاش کی نماز پڑھتی ہوں، میں چاش کی نماز پڑھتی ہوں۔ اب اس کے مختلف معانی علماء نے بیان کی، مختلف معنی علماء نے بیان کیے، اور ہر اعتبار سے ہمارا مدعا ثابت ہے کہ ایک معنی یہ کہ پابندی کے ساتھ نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن میں پابندی سے پڑھتا ہوں، پھر بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام پابندی سے نہیں پڑھتے تھے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہی ہیں۔ بعض نے یہ بیان کیا کہ سفر سے واپسی کے علاوہ نہیں پڑھا کرتے تھے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہی ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی پڑھا کرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ پڑھنے میں حرج نہیں ہے، پڑھنے میں حرج نہیں ہے، حالانکہ خود روایت کر رہی ہیں ما لیس منہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ عبادت ہے اور ایسی عبادت ہے کہ اس میں کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اٹھ نہیں رہی، اپنے ان کے علم کے مطابق حضور علیہ السلام یہ عبادت ادا نہیں کر رہے یا پابندی کے ساتھ ادا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ ادا نہیں کر رہے لیکن اس کے باوجود ہمیشہ یہ ادا کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ما لیس منہ یہ عبادت کون سی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ سے ٹکرا نہیں رہی، اس کی اصل حضور علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کے اندر موجود ہے۔ اصل جو ممانعت ہے وہ ممانعت کون سی ہے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت یہ مرتفع یہ اٹھ جاتی ہو یا اس کے اندر کسی طرح کا تبدل و تغیر واقع ہوتا ہو، ورنہ خود دین کے ہزاروں کام وہ ہیں کہ جو اگر اس بات کو اپنے اطلاق پہ رکھے جائیں تو وہ ناجائز و حرام قرار پائیں گے، اور وہ ہر موقع پر واقع ہوتے ہیں، ہر طرح کے اشخاص وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی کے الفاظ بالکل واضح ہیں، آپ فرماتے ہیں وہ مخالفت امرہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاملے کی مخالفت کرنا، وہ تبدیل سنتہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو تبدیل کرنا، ضلال یہ گمراہی ہے، وبدعۃ متفاعد من اللہ تعالی علیہ بالخذلان والعذاب، اور یہ ایک ایسی بدعت ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رسوائی اور عذاب کی وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قال اللہ تعالی فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنۃ او یصیبهم عذاب الیم، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ڈریں کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچے یا ان کو کوئی دردناک عذاب پہنچے. کہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ڈریں کہ مخالفت کرنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی فتنہ یا کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے. اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں بعد اس کے کہ واضح ہو گیا ان کے لیے ہدایت کا راستہ اور وہ پیروی کرتے ہیں مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی, تو ہم پھیر دیں گے اسی کی طرف جس کی طرف وہ بھرا ہے اور ہم داخل کر دیں گے اس کو جہنم کے اندر, اور جہنم پھرنے کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اسی طرح کی اور وعیدیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے کی احادیث طیبہ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آئی ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اگلے سلسلے کے اندر ان کو بیان کریں گے. رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کی اتباع پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
تیرے خلق کو حق میں عظیم کہا.